سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ پروردگار کی صفات کیا ہیں اور تصور کیا ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے جو انجیل میں آیا ہے کہ مسیح نے کچھ خدا کی ذات کا عکس دکھایا کہ خدا پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. کیونکہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ خالق کائنات کائنات کو بنا کے اور ہمیں بنا کے اس کے بعد فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے, اب اس کا کوئی اور کام ہے ہی نہیں, فرصت سے ہے. یہ ڈیزم کا تصور ہے کہ یہ کائنات پوری کی پوری ایک گھڑی کی سی مثال ہے جس میں آپ چابی بھر دیتے ہیں اور اب آہستہ آہستہ یہ چابی کم ہوتی جا رہی ہے, اسپرنگ پھیلتا چلا جا رہا ہے, اور ایک وقت وہ آئے گا جب اس کی ساری چابی ختم ہو جائے گی اور یہ پوری کی پورا مشین جو ہے رک جائے گی. لیکن ہمارا تصور خدا کے بارے میں کچھ مختلف ہے. یہ نہیں کہ وہ ایک ہی دفعہ چابی بھر کے اور اس کے بعد بیٹھ گیا سو گیا, بلکہ مسلسل اسے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے. اسے یہ بھی دیکھنا ہے کہ گھڑی بند نہ ہو جائے, کوئی اور اس میں ڈیفیکٹ پیدا نہ ہو جائے, چابی جتنی کم ہوتی چلی جائے اس میں دیتا چلا جائے, اور جو کچھ اس نے بنایا ہے اس تمام کی دیکھ بھال کرنا, یعنی ربوبیت کا جو نظام ہے اس کو چلانا یہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کافی دیر ہو گئی تھی, آپ کے صحابہ کرام نے کھانا نہیں کھایا تھا اور کوئی ان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا, تو انہوں نے کہا کہ صاحب کہیں اکیلی جگہ جائیں اور وہاں پہ جا کے کچھ باتیں باتیں کریں, کھانے وانے کو بھی کوئی بندوبست ہو جائے تو آپ چلے. وہاں پر یہ ہے کہ جب یہ کشتی میں گئے تو جب لوگوں کو معلوم ہوا تو پیدل لوگ پہلے پہنچ گئے. تو پہلا تو مسئلہ جو کھڑا ہوتا ہے, یعنی ابھی ہم اس صفات کو الگ رکھ کے تاریخی طور پر, وہ یہ ہے کہ کشتی دیر میں پہنچتی ہے اور پیدل لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ ہوائی جہاز پہ سوار ہو کے گئے تھے, کیونکہ یہ اعتراض کیا گیا ہے اور ہو بھی سکتا ہے. لیکن جو لوگ اس علاقے سے واقف نہیں ہیں وہ تو واقعی اعتراض کر دیں گے, لیکن جنہوں نے وہ جگہ دیکھی ہے کم از کم وہ اعتراض نہیں کریں گے. ایک صاحب جو وہاں سے ہو کے آئے ہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے, وہ کہنے یار میں وہاں پہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے کیا ہے. وہ علاقہ عجیب و غریب ہے, پہاڑی پہاڑ ہے اور بیچ میں جھیل ہے, تو جب بھی ہوا آتی ہے وہ اگر ادھر کی چل پڑی تو ایک طوفانی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ پورا ایک دم طوفان آئے گا. جس اسپیڈ سے آتا ہے اسی اسپیڈ سے رک جاتا ہے, ہوا رک گئی تو طوفان بھی رک جاتا ہے, اور ادھر سے ہوا اگر آ گئی تو کشتی آگے جانے کی بجائے پیچھے کو چلی جاتی ہے. لیکن جو لوگ پیدل چل رہے ہیں ان پہ وہ طوفان اثر انداز نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ وہ جو پہاڑوں کی ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے گورج کی سی کیفیت بنی ہوئی ہے, غار کی سی, اس کی وجہ سے ہے. تو اگر سامنے کی ہوا ہو تو ظاہر ہے کہ کشتی والے دیر میں پہنچیں گے اور پیدل لوگ جو اوپر چل رہے ہیں وہ پہلے پہنچ جائیں گے. بہرحال آپ وہاں پہنچے تو لوگ پہلے سے موجود تھے اور آپ نے وہاں پہ شفا دی. اس کے بعد کا جو واقعہ ہے اس سے آج ہمیں دلچسپی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کے بعد شام ہو گئی تو مسیح نے کہا کہ مجھے ان لوگوں کی حالت پہ ترس آتا ہے, انہیں تین دن ہو گئے ہیں یہ میرے ساتھ ہیں, اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر یہ اسی طرح سے بھوکے واپس گئے تو راستے میں کہیں بے ہوش ہو کے نہ گر پڑے. تو صحابہ کرام نے عرض کی قبلہ وہ آپ کی بات تو صحیح ہے, لیکن یہ فرمائیے کہ اس فوج کو ہم کھلائیں کہاں سے, اتنے ہمارے پاس تو ذرائع نہیں, ہم تو خود ہی بھوکے ننگے آدمی ہیں, غریب لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے چل پڑے ہیں, ہم کہاں سے کھلائیں گے, اور تم کھلاؤ جب ہمارے بس کا نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس ہے کیا؟ تو جو کچھ ان کے پاس نان نفقہ تھا انہوں نے کہا کہ صاحب کیونکہ دو مختلف جگہ پہ یہ وہ ہیں معجزات ہیں کہ صاحب اتنی روٹیاں اور اتنی مچھلیاں ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, ایک آدمی کا بھی پیٹ بھر جائے تو بہت غنیمت ہے, اور یہاں تو پوری فوج ہی فوج بیٹھی ہوئی ہے, کیونکہ ایک دفعہ جب آپ نے یہ معجزہ کیا تو 4000 مرد ہی مرد تھے عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کے, اور دوسری جگہ 5000 مرد تھے, تو اگر آپ ان دونوں کو تین تین سے بھی ضرب دے دیں تو تب بھی تقریباً 15,000 کے قریب افراد بنتے ہیں تو ان کو کہاں سے کھلایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی بٹھا دو، بٹھا دیا، وہ روٹی لاؤ، روٹی لے آئے، مچھلی لے آؤ، تو بھی لے آئے. اس کے بعد جو ہمارے اردو ترجمے میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے برکت دی، اور برکت دینے کے بعد یہ ترجمے میں ہے شکریہ کی، شکر ادا کیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ بانٹتے چلے جاؤ. آپ توڑ توڑ کے دیتے گئے وہ سب لوگ کو، اور اس کے بعد سب نے کھا لیا پیٹ بھر کے. اور بعد میں جو ہے ایک موقع پر آپ نے 7 جو ہے وہ ٹوکرے بچے، اور ایک موقع پر 12 ٹوکریاں، اور کہا کہ یہ جو ہے ٹکڑوں کے یہ اٹھا. اس کی توجیہ جو کچھ افراد نے کی، کچھ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کھانا تو تھا لیکن تھوڑا تھوڑا تھا، تو ڈر کے مارے نکال کوئی نہیں رہا تھا کہ اگر میں نے نکالا تو دوسرا کھا جائے گا، صلاح کرنا پڑ جائے گی دوسرے کو، وہ کھا جائے گا تو میں بھوکا رہ جاؤں گا. تو مسیح نے کہا کہ اس بچے سے کہ بھائی تم دو. تو جب انہوں نے دیکھا کہ صاحب یہ اپنا بانٹ کے کھا رہے ہیں تو ہم بھی اپنا بانٹ کے کھائیں، سب نے بانٹ کے کھایا، سب کا پیٹ بھر گیا. ایک توجیہ یہ پیش کی گئی ہے، لیکن اگر یہ توجیہ صحیح ہوتی تو پھر آپ یہ نہیں فرماتے کہ یہ راستے میں کہیں بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے. پھر آپ یہ کہتے کہ بھائی ان کی جلدی سے میں چھٹی کر دوں، یہ کھانا وانا بغل میں دبائے ہوئے ہیں لیکن شرم و حیا کی وجہ سے ایک دوسرے کے سامنے نہیں کھا رہے، یہ جائیں تاکہ اکیلے میں کہیں کھا لے. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا. تو معلوم ہوتا ہے کہ سوائے ان روٹیوں کے اور ان مچھلیوں کے اور کچھ تھا نہیں، اور نہ ہی کہیں یہ ذکر ہے کہ اور انہیں بھی نکال لیا. جب اس بچے نے لا کے دیا تو انہوں نے کہا چلو بھائی ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا بھی یہ مال غنیمت میں ڈالو. کہیں بھی نہیں. یہاں سے جو چند ایک مسائل اٹھ رہے ہیں اور جو تصور ابھر رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو یہ فکر ہے کہ اگر میرے بندے بھوکے ہیں تو ان کا کوئی کھانے کا بندوبست ہونا چاہیے، یہ پروردگار پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کہ یہ نہیں کہ صاحب اس نے پیدا کر دیا اور پیدا کر دیا بس، اس کے بعد اب کوئی بھوکا مرے یا کچھ بھی ہوا خدا کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک فرد بھی بھوکا مرتا ہے تو خدا اس کے لیے ذمہ دار ہے. لیکن آپ کہیں گے یہاں تو ہزاروں لاکھوں افراد روز بھوکے مر رہے ہیں، تو کیا خدا ان کے لیے ذمہ دار ہے؟ بات یہ کہ خدا نے وسائل پیدا کر دیے ہیں، وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن ان وسائل کو آپ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ خدا کی نہیں ہے. وہ آپ کے ہاتھ نہیں پکڑتا کہ صاحب آپ یہ کام کیجئے. وسائل ہر جگہ موجود ہیں اور آپ ان کو بانٹ سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر یہ لالچ آ جائے کہ یہ ہمارے ملک میں یہ پیداوار ہوتی ہے لہذا ہم دوسرے کو بغیر قیمت کے نہیں دیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری تو خدا پر عائد نہیں ہوتی. یا یہ ہمارے صوبے میں ہوتا ہے لہذا ہم دوسرے صوبے کو نہیں دیں گے، یا یہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے آپ کے گھر میں نہیں ہوتا تو لہذا آپ ٹھیک ہے بک دیے. اس کی ذمہ داری خدا پہ عائد نہیں ہوتی. خدا نے وہ تمام اسباب پیدا کر دیے ہیں، اب ان اسباب کا ڈسٹریبیوشن ہمارا کام ہے، وہ اس کی ذمہ داری نہیں. لیکن اسے فکر رہتی ہے کہ بھوکے ہیں یا نہیں، وہ جانتا ہے، اسے ترس آتا ہے، اسے معلوم ہے، اور وہ کسی کو بھوکا نہیں رکھنا چاہتا. یہ اس کا اس نے تہیا کیا ہوا ہے کہ میں بھوکا نہیں رکھوں گا، لیکن ہر دفعہ وہ معجزات نہیں کرتا، کیونکہ یہ ہمیں 2 دفعہ یہ معجزہ ملتا ہے کہ آپ نے کھانا کھلایا. اس کے علاوہ لوگ اور بھی مواقع پر بھوکے رہے ہوں گے، لیکن یہ آپ نمونے کے طور پر ان کو بتا رہے تھے کہ صاحب اگر آپ لوگ یہ ذمہ داری لے لیں تو یہ مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں. خدا کی ذمہ داری تو ہے کہ اس نے وسائل مہیا کیے، اب ان کو آپ استعمال کس طرح سے کرتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کہیں جاتے ہوئے راستے میں بے ہوش نہ ہو جائے، یہ 3 دن ہو گئے میرے ساتھ ہیں، میں بہت پریشان ہوں. کہ آپ آگے پیچھے پڑھ ڈالیے، کہیں نہیں یہ ملتا کہ 3 دن میں آپ نے کیا کیا کچھ کہا ان لوگوں سے. اب ظاہر ہے کہ آپ نے باتیں کی ہوں گی، 3 دن خاموش تو نہیں بیٹھے رہے، وہ لوگ تو بھاگ جاتے، اور نہ ہی آپ کو مداری کا تماشا دکھا رہے تھے. یہ ٹھیک ہے کہ لوگ لائے اپنے بیماروں کو، آپ نے شفا دے دی، لیکن اس میں 3 دن تو نہیں لگ جاتے. وہ تو جو آپ کے سامنے آیا آپ نے شفا دے دی. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس عرصے میں آپ نے ضرور کوئی بات کی ہوگی، ضرور کچھ کہا ہوگا، لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہے. تو اگر آپ کی توقعات یہ ہیں کہ مسیح نے اپنی زندگی میں جو کچھ کہا ہے وہ سب کچھ آپ کو اس بائبل میں مل جائے گا، تو وہ نہیں ملے گا. اس میں سلیکشن ہے، اور اس سلیکشن کے پیچھے ایک مطمع نظر ہے کہ آپ کسی طرح سے آپ اس ذات کو پہچان لیں. اور جو دوسری باتیں ہیں، ظاہر ہے کہ آپ نے کسی سے یہ بھی پوچھا ہوگا، بھائی تم کیسے ہو یار، بیوی بچے تمہارے ٹھیک ہیں یا تمہیں بیماری ہے، یہ کیسے لگی، ایسے تو نہیں ہوگا وہ آیا آپ نے کہا ٹھیک ہے شو چل بھائی. اس کو آخر آپ کانفیڈنس میں تو لیں گے، ڈاکٹر آپ کو کانفیڈنس میں لیتا ہے، ماہر نفسیات آپ کو کانفیڈنس میں لیتا ہے، آپ سے باتیں کرتا ہے، اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ میری بات مانے گا تبھی اس کے بعد کہتا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ گئے اور اس کو بس بھگتنا، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی آ جا کے یہ کھا لیں. آپ کہتے یار عجیب ڈاکٹر ہے، تم تو پوچھا بھی نہیں تمہیں ہے کیا. تو ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پوچھے. تو آپ نے بھی لوگوں سے مسائل ان کے پوچھے ہوں گے، ان کی مزاج پرسی کی ہوگی، لیکن اس کا ذکر کہیں نہیں ہے، کیونکہ اس مزاج پرسی کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کتاب کا موضوع ہے. کتاب کا موضوع یہ نہیں ہے کہ آپ مزاج پرسی کیسے کرتے تھے، کیونکہ یہ اس کتاب کو پڑھے بغیر بھی آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ مزاج پرسی کیسے کی جاتی ہے. اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ سلام کیسے کرتے تھے، کیونکہ ہر دور کا اپنا ایک سلام ہوتا ہے، طریقہ جو بھی ہو آپ وہ اپناتے تھے. لیکن جو ضروری باتیں تھیں صرف وہ لکھی گئی ہیں، غیر ضروری باتیں جو کہ ثقافتی طور پر محدود تھیں ان کا ذکر نہیں ہے. یعنی آپ کے لباس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، صرف ایک جگہ ملتا ہے کہ ہاں صاحب آپ کے لباس کا دامن بھی تھا، بس اور کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. یہ نہیں ہے کہ آپ جوتے کس رنگ کے پہنتے تھے، مسواک کیسی کرتے تھے، داڑھی کتنی لمبی تھی، تھی بھی کہ نہیں تھی، ننگے سر پھرا کرتے تھے سر پہ. معلوم ہے کہ جو بھی یہودیوں کا معاشرہ تھا، جیسے یہودی رہتے تھے ویسے آپ رہتے تھے، کوئی الگ ان سے کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے کہ دیکھتے ہی پتا چل جاتا کہ ہاں صاحب ایک کارٹون آ رہا ہے، جیسے سارے تھے ویسے آپ ہی تھے. تو ان باتوں پہ کوئی زور نہیں دیا گیا. اس کے بعد آپ نے ان تمام کو کھانا کھلایا. دراصل یہ وہ بات تھی جو آپ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو کھلائے پلائے، صرف پیدا کر دینا کافی نہیں. اور اب اگر یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو کھلائے پلائے، تو اب آپ پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ ادنا درجے کے خالق ہیں. آپ اگر بچے پیدا کرتے ہیں تو آپ ان کے خالق ہیں، صرف والدین ہی نہیں ہیں. اور اب آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ انہیں کھلائیں پلائیں. اس دنیا میں انہیں لے کے آنا اور انہیں بھوکا مارنا یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ اتنے ہی اس دنیا میں لائیں جتنوں کو آپ پال سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی گنجائش اگر نہیں ہے تو آپ مت لائیں. یہ نہیں کہ آپ کہتے رہیں کہ صاحب یہ تو میرا کام ہے اور رزق دینا اس کا کام ہے. وہ اوپر سے رزق نہیں ٹپکایا کرتا. آپ کو روز یہ دعا مانگنا پڑتی ہے کہ جو ہمیں روٹی چاہیے وہ چاہیے، ہمیں دیجیے قبلہ، ضرورت ہے. تو آپ یہ بھی تو بتائیں گے کہ کتنے منہ ہیں وہ روٹی کھانے والے. منہ تو آپ نے بنا لیے 25 اور روٹیاں وہ دیتے تھے 10، تو باقی 15 منہ کدھر جائیں گے؟ وہ تو بھوکے ہی مریں گے نا. تو یہ جیسے خدا نے ایک ذمہ داری لے رکھی ہے، اسی طرح سے آپ بھی اس ذمہ داری کو قبول کیجئے. کیونکہ اگر آپ کو اسی کی شکل پر، اسی کی صورت پر اور اسی کے مزاج کے مطابق پیدا کیا گیا ہے، تو جب وہ یہ ذمہ داری لیتے ہوئے نہیں شرماتا، جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے بندے بھوکے ہیں وہ ان کو کھانا کھلاتا ہے، تو آپ کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ بھوکے ہیں ہمیں کھانا کھلانا ہے. اور اگر آپ یہ نہیں ذمہ داری نبھا سکتے تو بھائی مت پیدا کیجئے، زبردستی کے خالق مت بنیے، ایسے خالق بننے سے فائدہ. اس کے بعد جو معجزے کی پوری تفصیل ہے وہ عجیب ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ترجمے میں یہ ہے کہ صاحب ایک جگہ یہ کہ شکر ادا کیا اور دوسری جگہ یہ کہ برکت دی. اور وہ نہ وہ یونانی لفظ کا وہ مطلب ہے، نہ ہی یہودیوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ کھانے پہ بیٹھ کے برکت دیا کرتے. اس لیے کہ کھانا جو ہے وہ تو ہے ہی بابرکت، اس پہ آپ اور کیا برکت پڑھیں گے. دیکھو اگر آپ کے سامنے دال رکھی ہوئی ہے، آپ اس پہ لاکھ برکتیں بھیجتے رہیے، تو وہ مرغی تو نہیں بنے گی، وہ تو دال ہی رہے گی. اصل میں اب بھی یہودی وہ دعا مانگتے ہیں کہ جب وہ کھانا کھاتے ہیں اور ان کی دعا یہ ہے کہ پروردگار ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ جو آج ہمیں چاہیے تھا وہ آپ نے فراہم کر دیا، ہماری ضروریات پوری فرما دی، یہ وہی ہے کہ آج کی روٹی ہمیں آج دے، یہ وہی سے ہے کہ یہ صرف خدا کا شکر ادا کیا کہ پروردگار یہ آپ کی طرف سے ہے، اتنا ہی بہت ہے، اگر آپ کی طرف سے آتا ہے تو بہت ہے اور اگر انسان کی طرف سے آتا ہے تو بہت بھی ناکافی ہے، خدا کے ہاتھ میں وہی ناکافی پہنچتا ہے تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، آپ اس سے 5,000 اور 15,000 افراد کو کھلا سکتے ہیں اور وہی آپ کسی انسان کے ہاتھ میں تھما دیجیے اکیلے ایک کا پیٹ نہیں بھرے گا، کہ ہماری بانٹ جو ہے وہ بندر بانٹ ہے، ہم اپنوں کو دیتے ہیں دوسروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اب اتنے سارے لوگ جو پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں بعض دفعہ جیسے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ جب میں کوئی کہانی پڑھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں ہیرو کو اپنی جگہ رکھ لوں کہ میں ہیرو ہوتا تو میں یہاں پہ کیا کرتا، میں سوچتا ہوں اگر میں مسیح ہوتا تو میں کیا کرتا، میں کہتا بھائی دیکھو یہ دو روٹیاں ملی ہیں دو مچھلیاں ہیں، ان میں تو میرا پیٹ بڑی مشکل سے بھرے گا، اور میں ہوں تمہارا رہنما، میں ہوں تمہارا ہادی، میں ہوں نبی وقت، میں تو خدا کا عزیز ہوں، پہلا حق تو میرا ہی ہے، میں ہی کھاؤں اسے، تو لہذا بسم اللہ، یا زیادہ ترس آئے گا تو بھائی پترس تم بھی آ جاؤ ایک لقمہ تم بھی لے لو، یار ایک ایک لقمہ لے لو تم بھی تبرک ہے، باقی جو ہے باڑ میں جائے، یا دوسرا کام یہ کرتا کہ بھائی ہے تھوڑا، ایسا کرتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، یہ پرچہ ہے سوالات کا، یہ مذہب کے سوالات ہیں خدا کے بارے میں، کس معیار پہ جو پورا ملے اترے گا اسے کھانا ملے گا، جو نہیں اترتا وہ ہے ہی کافر نالائق، اس کو ہم دیتے ہی نہیں ہے، آپ نے اس قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی کہ صاحب پہلے یہ کہتے کہ یہ ثابت کرو کہ تم مومن ہو پھر کھانا ملے گا، وہ مومن اور کافر سب کو کھانا دیتا ہے، یہ ہماری تفریق ہے کہ جو اپنا ہے اسے دیں گے جو غیر ہے اسے نہیں دیں گے، اس کے ہاں یہ تفریق نہیں، اسی طرح سے مسیح نے ایک اور مثال پیش کی تھی کہ جب بارش برستی ہے تو سب کے گھر میں آتی ہے، وہ کافر کے گھر پہ اوپر کوئی چھتری ڈال دیتا ترپال نہیں ڈال دیتا کہ اس کے گھر پہ ایک بوند بھی نہیں جائے گی، اس کو پیاسا ہی مارو نالائق کو، اس کے کھیت میں نہیں بارش برسنا چاہیے، یا سورج نکلے تو وہ کہے کہ نہیں 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 اس کی فصلیں نہیں پکنے پائیں ادھر سورج نہیں نکالنا ہے، اس کے یہاں یہ تفریق ہے ہی نہیں، یہ تفریق ہماری آپ کی پیدا کرتا ہے، آپ نے کوئی اس قسم کا ٹیسٹ نہیں رکھا، بس آپ کے پاس صرف ایک ہی ٹیسٹ تھا، جو بھوکا ہے اسے کھانا ملے گا، اور سارے ہی بھوکے تھے، تین دن کے بھوکے تھے تو سب کو ملے گا، میں اس پہ جب غور کر رہا تھا تو میں ایک بات پہ بہت پریشان تھا کہ چلیے صاحب آپ عورتوں سے تو توقع کر لیں گے کہ تین دن وہ خاموش رہ جائیں گی، وہ ہمارے ہاں چونکہ مشرقی معاشرے میں تو آپ کو معلوم ہے ہی عورت سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ مسکین اور صابر ہوتی ہے، وہ شوہر اگر رات کو 12 بجے بھی آئے گا تو وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھا کے دیتی، بیٹھی رہے گی کہ وہ معلوم نہیں انہوں نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، حالانکہ وہ نالائق پیٹ بھر کے چاہے کیوں نہ آیا ہو لیکن وہ بیچاری بیٹھی رہے گی، تو عورتیں تو چلو صبر کر ہی لیں گی، مردوں کا تعلق ہے وہ ہوتے ہیں محنت کش، چلو گزر گیا وقت وہ بھی گزار لیں گے، بچے تو بل بلائیں گے، ہم اس بڑے معجزے کو تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کھانا کھلایا، اس بڑے معجزے کو نہیں دیکھ رہے کہ تین دن کے پیاسے اور بھوکے بچے ہیں لیکن وہ بل بلا نہیں رہے ہیں، شور نہیں مچا رہے ہیں، انہیں کون خاموش رکھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے تو ایک بڑا معجزہ یہ ہے، اور دیکھ لیں تو ایک ہنگامہ ہوتا سارے پل پڑتے کھانے کے اوپر، لیکن سب اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ مرکز میں بڑا عجیب ہے کہ صاحب وہاں پہ گھاس اگی ہوئی ہے اور آپ نے کہا کہ گھاس کے اوپر یہ 100-100 اور 50-50 کی کیاریاں لگا دو، ہم نے کہا کہ ان کے ٹولیاں بنا کے رکھ دو کہ اس گھاس کے اوپر یہ پھول مجھے دکھائی دے رہے ہیں، ان کو پھول سجا دو، اب ہم ان کو کھلائیں گے، وہ اٹھ کے بھاگ نہیں رہے، کوئی شور نہیں مچا رہا، کوئی چھینا جھپٹی نہیں ہو رہی کہ بھائی پہلے میں بھائی، وہ کہہ رہے ہیں پہلے بچوں کو دو یہ بھوکے ہیں، آپ نے دیکھا کہ شادی میں آپ جاتے ہیں دیر ہو جاتی ہے، جس زمانے میں کھانا ہوتا تھا اس زمانے کی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے، तो यही होता था कि इतनी देर हो गई भाई, हमें नहीं देते, कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे, बच्चों को तो दे दो वो सो जाएंगे। कोई नहीं कहता पहले बच्चों को दे दो, वो सब जो भी आ रहा है सबको मिलता चला जा रहा है, कोई हंगामा नहीं है। इतने बड़े मजमे को कंट्रोल में रखना और सबसे बुनियादी जरूरत भूख के मामले में कंट्रोल में रखना, ये किसी के बस का नहीं है। दुनिया में हंगामे पेट की वजह से होते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सारे गुनाहों की मां ये पेट है, ये भर जाए तो बहुत सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। आदमी चोरी करता है तो इसी की वजह से, रिश्वत लेता है तो इसी की वजह से कि घर पर पूरा नहीं हो रहा होता। ये सब बीमारियों की मुसीबत है, उसी पे आप लड़ते हैं। आप देखें ना कि जिस जमाने में लोग बाकायदा और बाजमात भूखे होते हैं, उस जमाने में बहुत लड़ते हैं, एक एक से लड़ता है। अंदर का आदमी बाहर आ जाता है, डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर होता है। लेकिन यहां पे कोई भी नहीं लड़ रहा, कोई भी नहीं झगड़ रहा, सब आराम से अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं और खाना उनको मिल रहा है। मैं सोचता हूं कि अगर मैं मसीह की जगह नहीं होता, मसीह के हवारियों में से किसी एक की जगह होता, तो मैं कहता क़िबला देखें, ये तकल्लुफ अपनी जगह पे, ये पहले मुझे दे दे, ये इनको तो मिलता रहेगा। यह है कि उन्होंने सबको खिला दिया। आप ये देख लीजिए कि वो वाकया जाके फिर पढ़िएगा गौर से। उसमें यह है कि 5,000 मर्द थे, बच्चे और औरतें इसके अलावा थी, सबने पेट भर के खा लिया। और उसके बाद आपने कहा जो बाकी टुकड़े बचे हैं इनको जमा कर लो। उसके बाद शागिर्दों से ये नहीं कहा, साहबा किराम से ये नहीं कहा कि अब तुम खिला चुके, अब तुम भी खा लो। उन्हें कहीं नसीब नहीं हुआ, ना खुद आपने खाया, आप फिर भी रोजा रखे हुए हैं कि उठा लो काम आएगा। उन बिचारों का क्या हुआ जो बांट रहे थे? मालूम है यहां से आप सबक दे रहे थे कि जो खादिम होता है, जो असल में मखदूम बनना चाहता है, उसे पहले खादिम बनना चाहिए। जो दूसरों से खिदमत लेने के चक्कर में है, पहले वो खिदमत दूसरों की करे। जो सरदार बनने के चक्कर में है, पहले वो दूसरों की गुलामी करे। और ये खिलाने वाला भूखा ही रह जाता है, खाने वालों का पेट भर जाता है। और आपने आम तौर पर देखा होगा कि ये हमारा रोजमर्रा का तजुर्बा भी है कि घर में अगर खाना कम हो तो मां बच्चों को खिला देती है, खुद भूखी रह जाती है। ये होता है भाई, क्या करें। ये नहीं कहते कि मैं पेट भर लूं, कहते नहीं बच्चों को पहले खा लेने तो बच जाएगा तो खा लेंगे, नहीं तो हमारा क्या है। तो ये परवरदिगार का ये हम निजाम देख रहे हैं और परवरदिगार की एक तस्वीर देख रहे हैं कि वो मां जो है, जो उस परवरदिगार की एक छोटी सी शक्ल है, वो रोज इस पे अमल कर रही होती है। तो ये परवरदिगार खुद नहीं खाता, दूसरों को खिलाता है। वो खाने का मोहताज नहीं है, वो खिलाता ही चला जाता है, उसे इस बात की फिक्र नहीं है। और जो बचता है उसे जाये करने के हक में नहीं है कि रिस्क को आप जाये मत करें। ये नहीं है कि खुदा ने बहुत ज्यादा दिया तो चलो इसको यहीं पे फेंक दो, छोड़ दो यहां पे कवे ववे खा लेंगे। नहीं, जो इंसानों का रिस्क है वो इंसानों के पास पहुंचे। आज दुनिया का जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो हर साल हजारों टन गंदम समंदर में फेंक देते हैं लेकिन किसी गरीब मुल्क को नहीं देते। और यहां पर परवरदिगार ये सिखा रहे थे कि देखो जाये मत करना, बहुत सारे लोग हैं जो भूखे हैं, ये उनके काम आ जाएगा। सिर्फ भूखे इसी जंगल में नहीं है और बाहर भी हैं। और जाहिर है कि उन्होंने उनको किसी ना किसी को दे दिया होगा, आप पके हुए खाने को इतनी देर तक तो नहीं रख सकते। यहां से एक हम तस्वीर जो देख रहे हैं कि ये राजिक जो है, खुदाए राजिक, उसकी जिम्मेदारी है ये रिस्क वहां पहुंचाना। ये सिर्फ एहसान ही नहीं है बल्कि उसने अपने ऊपर एक फर्ज आयद कर रखा है कि देखो मैंने पैदा किया है तो लिहाजा मैं इन्हें रिस्क दूंगा, और वो रिस्क देता है, ये उसका काम है। और मसीह ने उसका एक अदना सा नमूना दिखाया और कहा कि देखो ये जंगल में है, ये बयाबान है, यहां पे इनको खाना दिया जाए। उन्होंने कहा था इतना खाना कहां से आएगा। और मैंने पूरा ओल्ड टेस्टामेंट ढूंढ मारा कि कहीं पे मुझे इससे मिलता जुलता कोई स्टेटमेंट मिल जाए कि किसी ने ये अल्फाज कहे हो कि इतना खाना कहां से आएगा। और वो मुझे एक जगह मिल गया, اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب بنی اسرائیل اس بیابان میں سے گزر رہے تھے اور خدا نے یہ کہا کہ ان کو کھانے کو میں دوں گا تو انہوں نے کہا یہ 600,000 آدمی ہیں, آپ کو پتا ہے یہ 600,000 آدمیوں کو کون کھلائے گا, میرے بس کا تو نہیں ہے بھائی, یہ مجھے کھا جائیں گے. تو پروردگار نے کہا کہ میں انہیں روز کھلاتا رہوں گا, ان کا پیٹ بھروں گا, یہ میرا کام ہے, 600,000 ہوں یا جتنے بھی ہوا کریں. تو ایک سوال اس وقت کہا گیا تھا کہ کون کھلا سکتا ہے, اور جواب یہ تھا کہ پروردگار کھلا سکتا ہے. ایک سوال یہاں کیا گیا کہ کون کھلا سکتا ہے, آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں کھلاؤں گا, آپ نے کہا تم کھلاؤ, کہ یہ پروردگار کی ذمہ داری ہمیں بھی لینا ہے, ساری مصیبت اس کے کندھے پہ نہیں ڈال لینا ہے کہ وہی کھلائے گا اور ہم کچھ نہیں کریں گے, جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہمیں بھی لینا ہے, تم کھلاؤ, ہم نہیں کر سکتے. تو آپ نے کہا تو اچھا پھر ٹھیک ہے, تم نہیں کر سکتے تو میں کر لیتا ہوں, میرے اختیار میں ہے, میں ان کو کھلا دیتا ہوں. اس لوگوں نے نہیں شور مچایا کہ ہم بھوکے ہیں بھائی, ہمیں جانے دو, کہیں سے جا کے کھانا وانا کھا لیں, لیکن اسے احساس ہے کہ یہ بھوکے ہیں, اسے یہ احساس ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں یہ بھوکے ہیں میرے ساتھ اور چل رہے ہیں اور مسلسل چل رہے ہیں, اور اب ان کی حالت جو ہے برداشت سے باہر ہو گئی ہے کہ اگر واپس اسی طرح سے گئے تو یہ راستے میں کہیں بے ہوش ہوش ہو کے گر پڑیں گے. ان کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے کیونکہ میں نے انہیں اپنے پیچھے لگایا ہے. تو یہاں سے صرف خدا کا ہی تصور نہیں ابھرتا بلکہ ایک لیڈر کا تصور بھی ابھرتا ہے, کہ اگر لیڈر کسی کو اپنے پیچھے لگاتا ہے تو ان تمام لوگوں کے اخراجات پورے کرنا اور سارے کام کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے, یعنی کہ ان کو پیچھے تو لگا لے اور جب وہ پیچھے لگ لیں تو کہے کہ ٹھیک ہے تم لگ لیے تھے ہم بھوکے مرو, اب میری ذمہ داری تھوڑی ہے, تم نے ووٹ دیے دے تھے سو دے دیے تھے, بس اس وقت ووٹوں کی ضرورت تھی. ان کی ساری ضروریات پوری کرنا اس لیڈر کا کام ہے, اور آپ نے چونکہ اتنے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا تب ان کی ضروریات پوری کرنا بھی تو آپ کا کام تھا, سو آپ نے ان کی تمام وہ ضروریات پوری کی, ان کو کھانا کھلایا. پانی کا ذکر نہیں ہے, میں بہت پریشان تھا کہ پانی بھی آپ ان کو پلا دیتے, بھائی کھانا تو کھلا دیا اس کے بعد اور پیاس لگے گی, 3 دن کے پیاسے بھی تو ہوں گے. لیکن جہاں گھاس اگی ہے, مرکز واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ گھاس اگی ہوئی تھی, تو گھاس بغیر پانی کے تو نہیں اگتی. تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پانی تھا, جو نیچرل طریقے سے فطری طور پر چیز موجود ہو اس کے لیے خدا معجزے کر کے زبردستی غیر فطری طور پر مہیا نہیں کرتا کہ آپ توقع رکھ کے بیٹھے رہیں. پانی وہ خود پی سکتے ہیں, پانی موجود ہے, پانی پی لو, کھانا نہیں ہے وہ ہم فراہم کریں گے. ہم ساری مصیبت خدا کے کندھے پہ ڈالتے ہیں کہ پانی موجود ہے لیکن نہیں, یہ بھی تو ہی پلا بھائی, یہ فلٹر نہیں ہے, فلٹر ملنا چاہیے, وہ جیسا بھی ہے پی لو, تمہاری ضروریات کے مطابق ہے, یہ اسی میں سے بہ رہا ہے, نالے میں سے یہی پیو. اگر پودے نہیں مرتے تو تم بھی نہیں مرو گے, اگر وہ بھی ان میں سے خوبصورتی آ سکتی ہے تو تم میں بھی آ جائے گی. لیکن کیونکہ وہ اس کے عادی تھے, اس پانی کے ان کے لیے کوئی فلٹر ولٹر نہیں کیا کرتے تھے, وہ ان کی ضروریات تھیں, وہی ندی ودی کا پیا کرتے تھے, لہذا پی جاؤ. تو بالکل بیابان والی کیفیت نہیں تھی, لیکن وہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ غیر آباد علاقے کے لیے استعمال ہوا ہے, کہ وہ علاقہ غیر آباد تھا, اس لیے کھانا کہیں سے جا کے لے نہیں سکتے تھے, قریب میں کوئی گاؤں نہیں تھا کہ جہاں چلے جاتے. تو پانی کا آپ نے انتظام نہیں کیا, پانی موجود ہے, جو چیز موجود نہیں تھی وہ آپ نے فراہم کی. تو جو اسباب پہلے سے موجود ہیں انہیں صحیح طور پر استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اور جو اسباب اور وسائل موجود نہیں ہیں انہیں فراہم کرنا خدا کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ جو پہلے سے موجود ہیں ہم کہیں کہ یہ بھی خدا کی ذمہ داری ہے, وہ اس نے فراہم کر دیے, انہیں صحیح استعمال کرنا وہ ہمارا کام ہے. اس کے بعد ہنگامہ ہونا چاہیے تھا, کھانے پہ نہیں ہوا, پانی پہ ہو جاتا, اور پانی پہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے عام طور پر جہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے وہاں پہ قتلی پانی پہ ہوتے ہیں, یا زمین پہ ہوتے ہیں یا پانی پہ ہوتے ہیں. اب وہ پانی کی ظاہر کر ایک ندی بھی بہ رہی ہو اور آپ ان میں 15,000 آدمی چھوڑ دیں تو وہ کیا کریں گے, تو یاجوج ماجوج کی طرح سے پوری کی پوری پی جائیں گے, ایک دوسرے کے اوپر گریں گے, ماریں گے, لیکن وہاں بھی کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا. कोई नहीं पिसता, कोई नहीं मरता, कि ये जो डिसिप्लिन है ये खुदा का तरीका कार है, कि हमारा खुदा डिसिप्लिन्ड गॉड है और वो डिसिप्लिन को पसंद करता है, नज्म व जब्त के तहत हर काम करता है, वो बेहंगम तरीके से कोई काम नहीं करता और ना ही कोई बेहंगम तरीके से चाहता है कि काम किए जाए, ना वो ये चाहता है कि उसके बंदे बेहंगम तरीके से रहें। अगर आपकी शक्ल है तो इंसानों वाली हो, आपको इंसान बनाया है, लिहाजा वो डिसिप्लिन गार्ड जो है उनमें डिसिप्लिन कायम रखता है। उसके बाद आपने कहा चलो सारे चल पड़े कि भाई ये भी साथ उठा लो, उन्होंने वो भी उठा लिए, ये भी कश्ती में रख लो, उन्होंने कश्ती में रख लिए। उसके बाद उनका क्या हुआ ये कोई जिक्र मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बाद ये है कि आप एक जगह पे गए जिसका नाम एक जगह पर मगदन है, एक जगह पर मजदल है, एक जगह पर ताल मनुथा है। यदि वो मगदन और मजदल तो एक ही लफ्ज है, वो सूबे का इलाका है, और दाल मनुथा जो है वो उस जगह का है कि वहां पर आप तशरीफ ले गए, वहां पर आपने जाके और लोगों को शिफा दी। ये एक तस्वीर है खुदा की कि वो लोगों को खाना फराहम कर रहा है, रिस्क दे रहा है, शिफा दे रहा है, लोगों को आराम फराहम कर रहा है, लेकिन खुद आराम नहीं कर रहा है। उसके बाद आपने ये नहीं कहा कि अच्छा ये तो चले गए, अब आ जाओ बैठो, ये रहे सात टोकरे, ये रही रोटियां, ये रही मछलियां, पेट भर के खाओ, और फिर उसके बाद हम आराम करते हैं, सोएंगे, फिर चलेंगे, आज छुट्टी, आज का मिशन मुकम्मल हो गया। इस खुदा को कहीं चैन नहीं है, आराम नहीं है। आप ये नमूना पेश कर रहे थे कि वो सबको खिलाता है, सारी जरूरियात पूरी करता है, लेकिन खुद बेचैन रहता है। दूसरी जगह चलो, वहां पे और भूखे होंगे, वहां पर और मरीज होंगे, उनको भी देखना मेरा काम है। तो ये आवारा गर्द खुदा है, ये घूमता फिरता रहता है, पूरी दुनिया में ढूंढता रहता है कि कौन कहां पर है। बार दफा लोग उसके पास आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वो लोग को खुद जाके ढूंढता है कि शायद लोग नहीं आ रहे तो मैं जाके देखूं कि मेरे बंदे किस हाल में है। ये उसकी जिम्मेदारी है, वो यही काम करता रहता है, वो एक जगह बैठ नहीं जाता। और सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि डिसिप्लिन होने के बावजूद एक चीज उसमें नहीं है, क्योंकि सारे डिसिप्लिन के बाद मैं ये समझ रहा था कि ये अंग्रेज की तरह से खुदा होगा, बड़े डिसिप्लिन का कायल है, तो लिहाजा उसके औकात मुलाकात भी तय होंगे, ये देखो इस वक्त मैं मिल सकता हूं, उसके बाद फिर मुझसे मुलाकात नहीं हो सकती। इस वक्त तुम आ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो अगले वक्त का इंतजार करो, लाइन में लग जाओ। वो उन लोगों के पास जो नहीं पहुंच सकते खुद पहुंचता है, उसके मिलने के औकात मुकर्रर नहीं है। यानी तमाम मजाहिब के खुदा में एक खामी है, वो ये है कि वो खुदा हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, खास खास मौके पे और कुछ खास खास औकात पे आप उससे मुलाकात कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं मुलाकात कर सकते। ये खुदा हर वक्त अवेलेबल है, इसके मिलने के औकात नहीं है, ये कोई तख्ती लगा के नहीं बैठता कि भाई ये मेरे औकात कार हैं, इस वक्त आओगे तो शिफा मिलेगी, ये क्लिनिक के औकात हैं, उसके बाद नहीं आना। वो एक साहब के कहते हैं कि भागे भागे गए डॉक्टर के, जाके घर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया आधी रात को, वो आंखें वाखे मलता निकला, उसने कहा कि क्या है, कहने के साहब कुत्ते ने काट लिया है। उसने कहा बदबख्त तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा बाहर क्या लिखा हुआ है, मेरे औकात कार जो है 10 बजे तक बैठता रहूं, उसके बाद क्लिनिक बंद हो जाता है, पढ़े लिखे नहीं हो, जाहिल मुतलक हो। उसने कहा साहब मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन जिस कुत्ते ने काटा था वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसे मालूम नहीं था कि इस वक्त नहीं काटना, डॉक्टर साहब नहीं मिलते। कुत्ता तो हर वक्त काट सकता है, तो आपके मसाइल भी हर वक्त पैदा होंगे। तो ऐसा खुदा होना चाहिए जिसके कि औकात कार मुकर्रर ना हो, हर वक्त अवेलेबल हो, जब आपको जरूरत पड़े आपको कुत्ता काटे तो आप उसके पास पहुंच जाए, वो ये आपसे ना कहे कि भाई ये वक्त मेरे मुलाकात का नहीं है, ये तो मेरे आराम का है। तो ये उसकी अवेलेबिलिटी जो है, ऐसा कोई खुदा नहीं मिलता था जो कि हर वक्त मुहैया हो, और यहां पर वो खुदा है जो हर वक्त मुहैया है, उस तक रसाई आपकी हर तरीके से और हर वक्त है।
دوسری بات ہم جو توقع کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ جب یہ ڈسپلن کا قائل خدا ہے تو یہ بھی کہے گا کہ دیکھو میرے پاس آئے ہو تو اس کے لیے کوئی ضروری شرائط بھی ہے. مجھے یاد ہے کہ عید کا دن تھا, مجھے ملیریا ہو گیا, وہ دو تین دن سے چڑھا ہوا تھا, اتر ہی نہیں رہا تھا. اب عید کے دن ڈاکٹر نہیں ہوتے, تو وہ لالو کھیت میں ایک میجر صاحب بیٹھا کرتے تھے, میں ان کے پاس گیا تو لائن لگا کرتی تھی, فوجی آدمی تھے تو لائن لگے گی بھائی. میں بھی کمبل اوڑھ کے چلا گیا. اب وہ لائن میں گزرتے گزرتے جب وہاں پر پہنچا تو نے داڑھی بڑی ہوئی تھی دو تین دن کی, مجھے دیکھا, کہنے کہ آر یو مولوی؟ میں نے کہا نو سر. آر یو راسکل؟ میں نے کہا نو سر. دین گو بیک, شیو, چینج دا کلوز, ٹیک اے باتھ اینڈ کم بیک. میں نے کہا بھائی یار مجھے تو ملیریا ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہاؤ, یہ کیا مصیبت ہے؟ کہنے لیں گے نہیں. اور میں نے کہا کہ اس کے بعد پھر مجھے آپ فوراً دیکھ لیں گے؟ کہنے لیں گے آنے کے بعد پھر لائن میں لگنا. نتیجہ یہ ہوا کہ میں گیا بھیا, کپڑے وپڑے بدلے, شیو ویو کیا, پھر واپس آ کے لائن میں لگا, پھر ان کے پاس پہنچا. تو وہ ڈسپلن کے بڑے قائل تھے کہ صاحب نہیں آپ ایسے نہیں آ سکتے, یا کمبل ومبل میں نہیں آئیں گے آپ میرے پاس, بالکل ٹھیک ٹھاک. تو یہ خدا جو ڈسپلن کا قائل ہے, ہم اس سے بھی یہی توقع کر رہے تھے کہ یہ خدا کہے گا کہ میرے پاس جب آؤ تو ایک مخصوص لباس ہونا چاہیے, مخصوص حالت میں تمہیں ہونا چاہیے, اس کے علاوہ پھر مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکتی. نہیں, ہمیں معلوم نہیں کہ وہ جو 5000 مرد اور بچے بچے ملا کے, اور وہ علاقہ جو ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہمارے علاقے میں اور اس علاقے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, بلکہ ہمارے گاؤں میں اور اس زمانے کے فلسطین میں کوئی فرق نہیں تھا. تو بچوں کی اکثریت ننگی پھرتی ہے, ان میں بھی بہت سارے ہوں گے. نہیں, وہ جو ننگے بچے ہیں ان کو کھانا نہیں دینا, یا بدتمیز ہے, نالائق, کپڑے پہنتے نہیں ہیں, یا پہلے جا کے ان کو نہلاؤ وہلاؤ, سرما ورما ان کے لگاؤ, کپڑے پہناؤ, پھر لے کر آؤ, پھر کھانا ملے گا. لباس کی پابندی اس کے ہاں نہیں ہے, ہر وقت اویلیبل ہے, اور ہر حال میں, جس حال میں آپ ہوں وہ اویلیبل ہے. وہ اس ڈاکٹر کی طرح سے یہ نہیں کہتا کہ پہلے شیو بنا کے آؤ, یا کمبل ومبل اتار کے آؤ, کپڑے بدل کے آؤ, پھر اس کے بعد دیکھوں گا, ورنہ میں نہیں دیکھتا. مجبوری یہ تھی کہ اس دن اور کوئی ہوتا نہیں تھا, ایک ہی ڈاکٹر تھا تو لہٰذا اسی کے پاس جانا پڑا. یہ ڈاکٹر تو ایک ہے, لیکن یہ پابندیاں عائد نہیں کرتا, پری کنڈیشنڈ گارڈ نہیں ہے کہ آپ پہ یہ پابندی عائد کرے کہ یہ میرے ملاقات کرنے کے طریقے ہیں, اس یہ اوقات ہیں, اس حالت میں آؤ گے تو سنوں گا, اس حالت میں نہیں آؤ گے تو نہیں سنوں گا, کچھ بھی کر لو. صاحب آپ جیسے بھی ہیں آپ آ جائیے, اس لیے کہ آپ ہیں مریض, اور مریض عیاشی کا قائل نہیں ہوتا. وہ بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, وہ مر رہا ہے, اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تو مر تو رہی ہو, لیکن شان سے مرو, پہلے کپڑے وپڑے بدلو, مرنا تو آئی تمہیں. وہ کہہ رہا ہے صاحب میں جیسا بھی ہوں آپ مجھے کچھ کر لیجئے بھائی, میری حالت تباہ ہے. تو یہ ایسا ہونا چاہیے جو یہ شرط نہ لگائے کہ پہلے آپ یہ کریں تو پھر میں یہ کروں گا. یہ تمام خدا یہی کام کرتے ہیں, دنیا بھر کے خدا, کہ پہلے یہ کرو تو پھر یہ کروں گا, پہلے یہ نیکی کرو گے تو پھر اس کی یہ جزا ملے گی. یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, اگر میں تمہارے اعمال کے اوپر چلا گیا تو پھر تو میں ایک کو بھی جزا نہیں دے سکتا بھائی, تم سارے ہی نالائق ہو, تو پھر تو میں تم سب کو جہنم رسید ہی کر دوں تو بہت اچھا ہے, کیونکہ کوئی میرے معیار پہ پورا اتر ہی نہیں رہا ہے. تو لہذا وہ یہ نہیں پری کنڈیشن لگاتا کہ صاحب آپ پہلے یہ کیجئے میں پھر یہ کروں گا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ کر رہا ہوں, اب تمہاری اپنی مرضی ہے, تم اگر میرے لیے کچھ کرنا چاہو تو کر لو بھائی, شکریہ ہی ادا کر لو, اتنی شرافت تو تم میں ہونی چاہیے, تھینک یو کہہ دو, کسی بھی زبان میں کہہ دو, مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے, ساری زبانیں میری سمجھ میں آتی ہیں, کوئی مخصوص زبان نہیں ہے. تیسری حرکت, اتنا جو ڈسپلنڈ خدا ہو اس سے ہم ایک اور توقع کرتے ہیں کہ وہ یہ بھی پابندی لگائے گا اس کے ساتھ ساتھ کہ بھئی یہ لباس ایسا ہونا چاہیے تمہارا, وردی میں آؤ گے, بالکل ریجمنٹیشن ہے, یہ شکل ہوگی, یہ الفاظ تمہیں کہنا ہے, اس حالت میں کھڑا ہونا ہے, پوزیشن بھی یہ ہوگی تمہاری, کیونکہ اگر آپ پریڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ کو ابھی تک جو آپ سے پریڈ کر رہا تھا کمانڈر جو ہے آپ کا, اس نے آپ سے نہیں کہا اسٹینڈ ایٹ ایز, اور آپ ویسے آرام سے سیدھے کھڑے ہو گئے, وہ تو آپ کا حلیہ بگاڑ دے گا, میں نے تو ابھی اٹینشن کرا رکھا تھا تمہیں, تم کیسے اسٹینڈ ایٹ ایز ہو گئے, سیدھے کھڑے ہو گئے. تو یہ اٹینشن کرا کے کھڑا نہ کر دے, آپ اس کے سامنے اسٹینڈ ہے ٹیلیفون جب بھی آرام سے جیسے بھی کھڑے ہونا چاہتے ہیں کھڑے ہو جائیں. وہ کوئی مخصوص ادائیں آپ سے نہ چاہے کہ اس ادا سے کھڑے ہو گئے تو میں تمہاری سنوں گا اور اگر اس ادا سے نہیں کھڑے ہوئے تو پھر میں نہیں سنتا. سیدھے کھڑے ہونا ہے, ٹیڑھے نہیں بھائی. وہ کہہ رہا بھائی میری کمر ہی ٹیڑھی ہے, کمر میں درد ہے, کبڑا ہوں. وہ کہہ رہے نہیں کبڑے ہو تو میں کیا کروں, کھڑے تو سیدھا ہونا ہے. ایسے جھکو, وہ کہہ رہا صاحب ایسے نہیں جھک سکتا, کمر میں چھپ آ گئی ہے. وہ کہہ رہا نہیں کچھ بھی ہے, چک ہے کچھ ہے, تمہیں جھکنا ایسا ہی ہے. وہ بےچارا چاہے مرے کچھ بھی کرے. تو اس قسم کی پابندیاں عائد نہیں کرتا, وہ آپ کو دے دیتا ہے. کوئی پری کنڈیشن نہیں, صرف اتنی پری کنڈیشن ہے بھوکے ہو ملے گا بھائی, آتے جاؤ لیتے جاؤ. چلو بھائی, بلکہ یہ بھی نہیں کہ آتے جاؤ لیتے جاؤ, لائن نہیں لگائی, کیو نہیں بنوائی, بلکہ اپنے صحابہ اکرام سے کہا کہ تم جا کے ہر ایک کو اس کی جگہ پر پہنچا کے آؤ. یہ ہے اس کا کام کہ آپ جہاں ہیں وہ آپ کو وہاں پہ پہنچائے. یہ نہیں کہے کہ تم حاضری آ کے دو گے, یہاں کیو میں لگو گے, آ کے ایک سلوٹ مارو گے تو پھر ملے گا, ورنہ نہیں ملتا باؤ آؤٹ. نہیں, اس کو ان کی کوئی پابندی نہیں. لوگوں نے کھانا کھا لیا, مسیح وہاں سے روانہ ہو گئے. ایک اور چیز کی جو مجھے توقع تھی جو وہاں نہیں ہے, میں کیا کروں, وہ یہ تھی کہ ان میں سے کوئی تو 5000 مرد ہیں, بچے بھی عورتیں بھی ہیں, کوئی ایک شریف آدمی تو ایسا ہوتا جو بعد میں آ کے کہتا کہ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ, ہم بھوکے تھے آپ نے ہمارا خیال رکھا. ایک بھی تو شکریہ ادا کرنے والا نہیں ہے. اب میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دو واقعات کیوں ہوئے. مفسرین کو تو بڑی پریشانی آئی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ 4000 ہے, دوسری جگہ 5000 کو کیا, اور یہ دو دفعہ واقعہ کرنے کی کون سی تک دی, ایک دفعہ کر دیا تو کر دیا. بات یہ تھی کہ پہلی دفعہ 5000 کو کھلا دیا, ان میں سے ایک نے بھی شکریہ ادا نہیں کیا, تو دوسری دفعہ وہ کہتا کہ میں تو نہیں بھائی, مجھے تلخ تجربہ ہے, مجھے معلوم ہے یہ لوگ بڑے نالائق ہیں. ایک دفعہ پہلے 5000 کو کھلایا تھا, نالائقوں میں سے ایک بھی شکریہ ادا کرنے نہیں آیا, میں نہیں کھلاتا بھی لاتا, ناشکرے لوگوں کو تو میں کھلاتا ہی نہیں ہوں بھائی. نہیں, دوسری دفعہ آپ بھوکے ہیں تو پھر کھلائے گا. یعنی اگر آپ نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا تو تب بھی وہ آپ کو دے گا. میں ہوتا, سچی بات کہہ رہا ہوں, اس کی جگہ ہوتا میں دوسری دفعہ کہتا نہیں بھائی, بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 5000 مرد تھے, تقریباً اتنی عورتیں تھیں, 10000 تھے, بچے تھے, یار ایک بھی کو بھی توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ میرا شکریہ ادا کرے, تو میں بے وقوف ہوں ایسے کھلاتا رہوں, کوئی میرا شکریہ بھی ادا نہیں کرے. نہیں, میں تو نہیں کھلاتا بھائی, لیکن وہ یہ کام نہیں کرتا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روز وہ یہی کام کر رہا ہے کہ جو لوگ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے, جو اسے مانتے تک نہیں, وہ ان کو بھی دے رہا ہے. یہ اس کی کوئی بھی اس قسم کی شرائط نہیں ہے کہ پہلے ماننا شرط ہے, شکریہ ادا کرنا شرط ہے, ورنہ نہیں دوں گا, دوسری دفعہ بھوکے مر جاؤ گے. جب تک ایڑیاں نہیں رگڑتے رہو گے اس وقت تک نہیں ملے گا, آ کے تمہیں بھیک مانگنا پڑے گی, مجھ سے پھر دوں گا. یہ ہمارا تو طریقہ کار ہو سکتا ہے, اس کا نہیں ہے. تو کہہ رہے نہیں کرتے شکریہ ادا, نہیں کرو, کوئی فکر نہیں ہے. ایک اور بھی اسی قسم کا واقعہ ہے کہ صاحب 10 کوڑی تھے, ان کو شفا دے دی, ان میں سے ایک نے آ کے کہا کہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, میں ٹھیک ہو گیا ہوں. ٹھیک تو سارے ہو گئے تھے. پچھلے دن ڈاکٹر باب کرافٹ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارا عقیدہ ہے مسیحیوں کا کہ مسیح کو سب کچھ معلوم تھا, آپ دل کا راز جانتے تھے, یہاں تک کہ فقیہ اور فریسی جو دل کے اندر بیٹھے باتیں سوچ رہے ہوتے تھے, آپ کہتے کہ بدبختو تم یہ سوچ رہے ہو, تو کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ ان 10 میں سے صرف ایک آ کے شکریہ ادا کرے گا, باقی 9 کو کہتا گیٹ آؤٹ, نہیں نہیں تمہیں شفا نہیں ملے گی تو میرا شکریہ ادا کرنے نہیں آؤ گے, تم گدھے ہو. اس نے یہ تفریق ہی نہیں رکھی بھائی, یہ تفریق ہماری ہے. وہ تو بلا تفریق سب کو دینے والا ہے, اس کا لنگر کھلا ہوا ہے, آؤ اور کھاتے چلے جاؤ, شکریہ ادا کرو تمہاری مرضی, نہ کرو تمہاری مرضی, نہیں کرو گے تمہارا اپنا ہی نقصان ہے. کھانا تو ملے گا دوبارہ, یہ نہیں کہ کھانا نہیں ملے گا, لیکن عادتیں تمہاری خراب ہو جائیں گی. میرا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو کل دوسرے کا بھی نہیں کرو گے. ہر ایک مجھ جیسا فیاض نہیں ہوتا, کھلے دل کا نہیں ہوتا. میرا شکریہ ادا نہیں کرو گے میں تو کچھ نہیں کہتا, دوسرے کا نہیں کرو گے تو نوکری سے نکال دے گا, جوتے مارے گا. میں تمہاری ٹریننگ کر رہا ہوں، تربیت دے رہا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ شکریہ ادا کیا کرو. یہ وہ خدا ہے کہ جس کی اگر ہم ایک ایک بات پہ اگر غور کریں تو عمریں بیت جائیں لیکن وہ سارے رموز و اسرار نہیں کھلتے. معلوم نہیں ہوتا کہ کتنا محبت بھرا وہ خدا ہے، کتنا اس کا پیار ہے کہ سب کو کھلایا جا رہا ہے، کوئی شکریہ کی توقع بھی نہیں رکھ رہا ہے. پھر اور لوگ آتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے، شفا دے رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، بے چین ہے، اسے پریشانی لاحق ہے کہ ان کو کسی طرح سے آرام مل جائے، کسی طرح سے انہیں سکون مل جائے اور یہ واپس چلے جائیں، اپنے اپنے گھر پہ پہنچ جائیں، راستے میں کہیں پہ نہ گر پڑے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو گھر سے نکال کے لے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرے پیچھے چل پڑے ہو، اب واپس گھر جانے کا کیا دکھ ہے، مر کب جاؤ. نہیں، اگر آپ کو واپس گھر جانا ہے تو آپ کو گھر جانا ہی ہے. آپ کی گھریلو ذمہ داریوں سے آپ کو بری و ذمہ نہیں قرار دے دیتا. آپ کو سادھو بنانے کے لیے وہ نہیں آیا ہے کہ آپ کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہیں. آپ کے بیوی بچوں کی جو ذمہ داری ہے وہ ہیں، وہ آپ کو نبھانا ہے. تو کہتا ہے واپس اب جاؤ گھر پہ، اپنے کام بھی کرو. یہ نہیں کہ میرے پیچھے لگ لیے تو لگ لیے، وہ کرنا ہے تمہیں، سارے کام کرنا ہے. میں تمہارے کام کر رہا ہوں، تم وہ کام بھی کیے چلے جاؤ تمہارے پر جو ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں. وہ ٹوکرے اٹھا کے چل دیے شاگرد، اٹھاؤ بھائی، جٹھائے آپ چل رہے ہیں کشتی میں رکھ دیے ہوں گے ٹوکرے ووکرے، چل رہے ہیں. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں اس کہانی کو پڑھتا تو اس کے بعد پھر یہ بھی ہوتا کہ صاحب وہ جو 7 ٹوکرے تھے یا 12 ٹوکرے تھے، ٹوکرے اور ٹوکریاں یہاں سے لے کے چلے تو 12 تھے، جب منزل مقصود پہ پہنچے تو 112 تھے، وہ بھی تو بڑھنا چاہیے تھے بھائی. وہ چند مچھلیاں اور چند روٹیاں تو آپ نے اتنی بڑھا دی، 5000 کو کھلا دیا، دوسری دفعہ 4000 کو کھلا دیا، تو وہ جو بچے ہوئے ٹکڑے تھے ان کو بھی آپ بڑھاتے، 50000 کو کھلاتے، 25000 کو کھلاتے، وہ نہیں بڑھ رہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ٹوکری کے اندر ہے وہ نہیں بڑھتا ہے. وہ جو بچے کے پاس 2 مچھلیاں تھیں یا 2 روٹیاں تھیں، وہ 2 مچھلیاں اور 2 روٹیاں ہی تھیں. ان مچھلیوں نے نہ بچے دیے نہ روٹیوں نے انڈے دیے، کسی نے کچھ نہیں کیا. یہ بڑھتا صرف اس وقت ہے جب پروردگار کے ہاتھ میں آتا ہے، جب ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے تو اتنا ہی رہتا ہے. حواریین کے ہاتھ میں آیا تو وہی 12 کے 12 ہی ٹوکرے رہے، وہی 7 کی 7 ہی ٹوکریاں رہی، وہ 70 نہیں ہوئی، ان میں کچھ اضافہ نہیں ہوا. انسان کھا کے کم کرتا ہے، انسان اضافہ نہیں کر پاتا، اضافہ کرنے والی ذات وہ ہے، بڑھاتی وہ ہے. اس کے ہاتھ میں دے دیتے کہ صاحب یہ ٹوکرے ہمارے بس کا نہیں ہے، قبلہ یہ بھی آپ اپنے پاس رکھ لیں، تو شاید پورے یروشلم والے کھانا کھا لیتے، سب کا پیٹ بھر جاتا. لیکن وہ جو ٹوکرے تھے اپنی بھی بھوک کا خیال تھا کہ رکھ لو کام آئیں گے، تو وہ اپنے تو کام آ گئے لیکن اور کسی کے کام نہیں آ سکے. اس لیے ان کے بارے میں کہیں نہیں ہے کہ ان ٹوکروں جو اس میں ٹکڑے بچے تھے ان سے کسی اور کا پیٹ بھرا گیا، کچھ معلوم نہیں. صرف جب خدا کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ بدل بھی جاتا ہے، اس کی ماہیت بھی بدل جاتی ہے اور اس کی مقدار بھی بدل جاتی ہے. ماہیت بدلنے کی ایک اور ہے کہ پانی جب آپ کے ہاتھ میں آیا، آپ کے ہاتھ میں جب پہنچا تو پھر وہ پانی نہیں رہا، پھر وہ میں بن گئی. اس میں جی کے چیسٹر نے ایک بہت اچھی خوبصورت بات کی ہے، اور اس نے یہ کہا کہ یہ تو وہ روز یہی کرتا ہے، آپ اعتراض کون کرنے والے ہوتے ہیں؟ آپ یہی کرتے ہیں، بیج لیتے ہیں، زمین میں ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، کچھ عرصہ گزرتا ہے، انگور نکل آتے ہیں، آپ انگور توڑ لیتے ہیں، ان کا رس نکال لیتے ہیں، اس کو دبا دیتے ہیں، کافی عرصے کے بعد جا کے شراب بنتی ہے. یہ تو روز ہوتا ہی ہے، اسی انگور ہی سے بنتی ہے، اسی پانی سے ہی بن رہی ہوتی ہے، اور کس سے بن رہی ہوتی ہے؟ پانی جو آپ نے دیا ہوتا ہے اسی کی شراب بن رہی ہوتی ہے، کسی نئی چیز کی تو نہیں بن رہی ہوتی. لیکن اس میں آپ کو عرصہ لگ جاتا ہے، 6 ماہ کا یا 1 برس کا. وہ سیکنڈوں میں کام کرنے والا ادھر اس کے ہاتھ میں پانی پہنچا ادھر اس نے اس کو مئے میں بدل دیا، تو کوئی آپ تعجب کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ تو کام روز کرتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں اگر پانی آتا ہے تو اس کی ماہیت بدل جاتی ہے، روٹی آتی ہے تو اس کی مقدار بدل جاتی ہے. اگر یہ بے جان چیزوں کا یہ عالم ہے تو اگر جاندار انسان اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرے گا. اس لیے جب انسان اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو صرف اس انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا. جیسے وہ روٹی صرف اتنی نہیں رہی، اب اس کو کھانے والے بھی بہت تھے، تو جو اس کے بندے ہوں گے وہ دوسروں کی ضروریات بھی پوری کریں گے، جس کو ان کی ضروریات ہیں ان کا وسیلہ ایک بن جائیں گے، ایک سبب بن جائیں گے. تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ سارے معجزات میں ہی کرتا رہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بھی وسائل کے طور پر استعمال ہوں اور ہم بھی دوسرے لوگوں کی ضروریات پوری کریں جو جو ہمارے اختیار میں ہے. میرے اختیار میں نہیں ہے 5000 آدمیوں کو کھانا کھلانا، تو لہٰذا مجھ پہ ذمہ داری عائد نہیں کی گئی ہے. لیکن اگر کوئی سربراہ مملکت ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری ہوگی کہ وہ 5 ملین کو کھلائے یا 500 ملین کو کھلائے. تو جس کے اوپر جتنی ذمہ داری ہے وہ اپنی پوری کرے، کیونکہ آپ کو بنایا بھی اسی کام کے لیے گیا ہے، نکمے رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا. نہ وہ خود نکما بیٹھتا ہے نہ آپ کو نکما دیکھنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے آپ دھندے سے لگے رہیں، میں دھندے سے لگا ہوا ہوں، یہ اس کا کام ہے. ان دونوں معجزات کا بعد میں مسیح نے خود تذکرہ کیا اپنے حواریین سے، اور ویسا کہ راستے میں آپ نے خمیر کا ذکر کیا، انہوں نے کہا وہ ہم روٹی بھول گئے تھے، اس کی بات ہو رہی ہوگی. ان کا بھائی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہیں وہ یاد نہیں ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا تھا، اور دوسری دفعہ کا بھی تمہیں واقعہ یاد نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کیا بچا. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں چاہوں اور ضرورت محسوس کروں تو میں روٹی بنا سکتا ہوں، میری اختیار میں ہے، لیکن میں ضرورت محسوس نہیں کر رہا. اس وقت ضرورت نہیں ہے، تم اگر دو آدمی میرے ساتھ کشتی میں ہو تو ضروری نہیں کہ میں معجزات کر کر کے تمہارے لیے بھی روٹیاں بناتا رہوں. دو آدمیوں کا تو گزارا کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جائے گا. وہاں پہ معجزے کی ضرورت تھی وہاں پہ دکھایا، یا معجزے کی ضرورت نہیں ہے وہاں نہیں دکھاؤں گا. اور اب ہماری سمجھ میں وہ بات آتی ہے کہ جب پہلی ایک ذات سے پالا پڑا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ ہاں یہ تو مجھے معلوم ہے قبلہ، آپ ہیں ہی خدا کے حبیب اور پیارے بہت ہی، تو آپ کی تو وہ بات ٹالتا ہی نہیں ہے، اور آپ ہیں بھی 40 دن سے بھوکے، یہ پتھر پڑے ہیں ذرا ان کو تو روٹیوں میں بدل دیجئے. تو آپ نے وہاں روٹیوں میں اس لیے نہیں بدلا تھا کہ وہاں ضرورت نہیں تھی. یہ خدا کوئی بیکار کام نہیں کرتا ہے، امپریشن ڈالنے کے لیے نہیں اور معجزات سے قائل کرنے کے لیے نہیں. مسیح نے بہت سارے معجزات کیے، یہاں پہ ہے کہ آپ نے اتنے افراد کو کھانا کھلایا، ایک کا بھی ذکر نہیں ہے کہ کوئی یہ معجزہ دیکھ کے ایمان لے آیا ہو. معجزات سے آپ کسی کو قائل نہیں کر سکتے، مجبور تو شاید کر دیں، وہ کہے کہ ہاں صاحب جیسے آپ کاریگر ہیں ویسا کاریگر میں نہیں ہوں، بڑے استاد ہیں آپ، لیکن وہ ایمان نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا نام ایمان نہیں ہے کہ وہ بیچارہ کر ہی نہیں سکتا. آپ دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا دیکھو یہ کتاب میں نے لکھی ہے، اگر تم مجھے نہیں مانتے تم لکھ کے دکھاؤ. وہ کہہ رہا میں ہوں ان پڑھ، میں لکھوں کہاں سے؟ اگر نہیں لکھ کے دکھاؤ تو نہیں تو مجھے مان لو. تو اس قدر کی زیادتی خدا آپ کے ساتھ نہیں کرتا، نہ زبردستی کے معجزے دکھاتا ہے نہ زبردستی کے معجزوں سے آپ کو قائل کرتا ہے، بلکہ جب فرمائش کی گئی آپ سے کہ صاحب قبلہ آپ معجزہ دکھائیے، آپ نے کہا میں کوئی معجزہ نہیں دکھاتا. اس نالائق قوم کو کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا سوائے اس کے کہ مجھے قتل کر دیا جائے اور مرنے کے بعد جی اٹھوں. یعنی سیدھی سی بات یہ تھی، کہنا آپ یہ چاہ رہے تھے کہ تم معجزوں کی بات کر رہے ہو، اور میں تو وہ ہوں کہ میں مرنے کے بعد بھی معجزات کر سکتا ہوں، میں تو مرنے کے بعد بھی جی اٹھوں گا. تو مسز جو مر جاتا ہے وہ تو مر ہی جاتا ہے نا، تم میں سے زندہ سے کسی سے معجزہ نہیں ہوتا، میں تو مردہ بھی معجزہ کرنے والا ہوں، میرا تمہارا مقابلہ کیا ہے؟ لیکن میں معجزوں سے قائل نہیں کرتا کسی کو، اور میں اس لیے اس لفظ معجزے کا مخالف ہوں، کیونکہ اس کی جو روٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو عاجز کر دیں، مجبور کر دیں کہ وہ نالائق وہ چیز دیکھنے کے بعد ماننے پر مجبور ہو جائے کہ آپ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. یہ بدماشی تو ہو سکتی ہے، زبردستی ہو سکتی ہے، دھینگا مشتی ہو سکتی ہے، لیکن یہ خدا کا طریقہ کار نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو اس قسم کی حرکتوں پہ مجبور کر کے آپ سے کہے کہ ایمان لاؤ، کہ چڑھ جائے گلا دبا دے مانو، نہیں تو گلا دباتا ہوں. ہے وہ طاقتور دبا دے گا بھائی، یہ کام نہیں کرتا، وہ آپ کو معجزات سے قائل نہیں کرتا، کہیں بھی نہیں کرتا قائل. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر جب بھی معجزہ کا ذکر آتا ہے مسیح کے، تو یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کے ایمان کو دیکھ کے آپ نے معجزہ دکھایا، یعنی وہ صاحب ایمان پہلے تھا، اس پہ معجزہ اثر کرتا ہے. جو صاحب ایمان نہیں اس پہ کوئی معجزہ اثر نہیں کرتا، وہ پھر بھی انکار ہی کرتا رہے گا، وہ لاکھ تاویلیں اس کی گھڑ لے گا، اور اب بھی گھڑ لیتے ہیں لوگ. آپ معجزے سے قائل نہیں کرتے، نہ وہ معجزات سے قائل کرتا ہے. پہلے آپ کا ایمان شرط ہے، تو آپ کو پھر معجزے سے دکھائی دیتا ہے کہ ہاں وہ کتنی بڑی ذات ہے. لیکن اگر آپ پہلے سے اسے نہیں مانتے تو آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ یہاں میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ دلیل کے جواب میں تو آپ دلیل پیش کر سکتے ہیں. وہ نیاز فتح پوری صاحب نے ایک لمبا چوڑا مضمون لکھ دیا خدا کے خلاف، وہ لکھا ہی کرتے تھے، آزاد آدمی تھے. تو ان کو ایک مولوی صاحب نے خط لکھا اور کہا، ان صاحب نے وہ خط بھی چھاپ دیا، خط یہ لکھا اور کہا، یہ ان کی خوبی تھی کہ ان کے خلاف جو لکھتا تھا وہ چھاپتے تھے، گالیاں بھی لوگ لکھتے تھے تو وہ گالیاں بھی چھاپ دیا کرتے تھے، بہت ہی آزاد خیال آدمی تھے. تو خط میں مولوی صاحب نے لکھا کہ اب ایک گدھے کہیں کہ تو خدا کا انکار کرتا ہے اور تجھ سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ ایک مکھی بنا سکے. تو ظاہر کہ بات تو ایسی ہے. تو نیاز صاحب نے اس کے جواب میں لکھا خط شائع کرنے کے بعد، کہا کہ ہاں میں اگر مکھی نہیں بنا سکتا تو تمہارا خدا ہوائی جہاز بھی تو نہیں بنا سکتا، بہت سارے کام میں نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. تو اگر نہ کر سکنے کو آپ دلیل بنا لیں کہ آپ نہیں کر سکتے، تو وہ کوئی نہ کوئی اس کی تعویل کوئی نکال کے لے آئے گا، نیاز فتح پوری جیسا آدمی پیدا ہو ہی جائے گا. تو وہ معجزات سے قائل نہیں کرتا ہے، بالکل نہیں. اس لیے بائبل نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے یونانی زبان میں سیمیا، وہ نشان ہے. اور یہ اصل میں یہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے جو راستے پہ منزل کا نشان بتانے کے لیے جو بیچ میں سنگ میل لگے ہوتے ہیں، ان کو وہ سیمیا کہا کرتے تھے کہ منزل اتنی دور ہے اور اس طرف ہے، تیر کا نشان بنا ہوا ہے. تو معجزات سے زیادہ آپ کو اتنا اندازہ ہو سکتا ہے کہ خدا ادھر ہے، ادھر نہیں ہے، لیکن اس راستے کو، اس نشان کو منزل سمجھ کے بیٹھ جانے والا آدمی سے زیادہ احمق کوئی نہیں ہو سکتا. اسی پہ اوپر بیٹھ گیا جس کے اوپر لکھا ہوا کراچی 110 میل دور ہے، تو لہٰذا اس پہ بیٹھ جاؤ تو کراچی پہنچ جاؤں گا. معجزوں کا سہارا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی نہیں پہنچیں گے آپ معجزات کے سہارے سے، آپ کبھی ایمان کو نہیں پہنچیں گے. تو یہ خدا معجزات سے قائل نہیں کرتا ہے، وہ صرف آپ کو نشان راہ کے طور پر، منزل نہیں ہے، منزل خدا کی ذات ہے، یہ صرف نشان راہ ہے کہ خدا ادھر کو ہے. بھائی اگر ڈھونڈنا ہے تو آپ اس راستے پہ ڈھونڈ لیں، آپ کو مل سکتا ہے. لیکن یہ معجزہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ خدا ہے، یہ اس بات کا تو ثبوت ہو سکتا ہے کہ کوئی طاقتور ہستی ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ طاقتور ہستی شیطان ہو، وہ طاقتور ہستی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ معجزات ہیں کس قسم کی. اسی لیے آپ دیکھیں گے آپ کو مسیح کے یہ معجزات تو ملتے ہیں کہ آپ نے بیماروں کو شفا دی، لیکن ایک جگہ بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ نے کسی اچھے بھلے آدمی کو لعنت کر کے اس کے اوپر بھیج کے اس کو بیمار کر دیا ہو، اپنے کسی دشمن پہ ایسی لعنت کی ہو کہ وہ کھڑے کھڑے مر گیا ہو، اس کو کوڑ ہو گیا ہو. کوڑیوں کو آپ نے شفا دی، لیکن کسی پہ بد دعائیں بھیج کے کوڑ بھیجی نہیں ہے. آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، یہ آپ کا معجزہ تھا. اگر کھاتے ہوئے لوگوں کا کھانا بھی آپ چھین لیتے معجزانہ طور پر، تو یہ بھی معجزہ ہی ہوتا، لیکن آپ نے یہ حرکت نہیں کی. آپ نے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. تو خدا کا قادر مطلق ہونا کوئی کافی نہیں ہے جو عام طور پر بہت خوش ہو جاتے ہیں. خدا کا قادر مطلق کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس طاقت کو بنی نہ ہوئے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرے، انہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں. تو یہ وہ تصویر ہے جو خدا کی ابھر رہی ہے. بھوکا نہیں مارتا, رزق چھینتا نہیں ہے, رزق دیتا ہے, فائدے پہنچاتا ہے, شفا دیتا ہے, بیمار نہیں ڈالتا. معجزہ تو وہ بھی ہوتا بھائی, آپ کھڑے کھڑے کسی کو بد دعا دے مر جائے, وہ یہ کام کرتا ہی نہیں ہے. یہ پوری بائبل میں صرف ایک معجزہ ایسا ہے مسیح کا جس میں کسی کو نقصان پہنچا, بلکہ دو ہیں اور دونوں میں کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا. ایک میں ایک پیڑ کو پہنچا, ایک میں سوروں کو پہنچا. سوروں والے میں انسانوں کو فائدہ پہنچا, سوروں کو نقصان پہنچا. پیڑ والے میں کچھ نہیں, لیکن وہ پہلے سے موجود ہے کہ اس میں پھل لگتے ہی نہیں تھے. تو لہٰذا آپ نے کوئی اس پہ بدعا ودعا نہیں کی تھی اس طرح سے جو ہم سوچتے ہیں, بلکہ یہ تھا کہ جو تیری حالت ہے اب جب سنبھلنے کے قابل نہیں ہے تو ایسی ہی رہے گی, تو اس کو سوکھی جانا تھا. آپ نے کسی انسان کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا. اس کے مقابلے پہ آپ جعلی اناجیل اٹھا کے دیکھیے تو وہ ایسے معجزات سے بھری پڑی ہیں کہ آپ نے بچوں کو سور بنا دیا. کہ آپ کے ساتھ کھیلنے آتے تھے, ماؤں نے نہیں بھیجا, آپ نے کہا بچے ہیں, انہوں نے کہا نہیں بچے گھر پہ نہیں ہیں, تو گھر پہ کہاں ہیں, انہوں نے کہا سور ہیں, انہوں نے کہا اچھا پھر سور ہیں تو سور ہی ہیں. معلوم ہے سارے بچے سور بن گئے. بچپن میں آپ کھیلا کرتے تھے, ایک ساتھی سے آپ نے کہا مر جا, وہ مر گیا, مر گیا. کئی بچے مار ڈالے, لوگوں نے کہا اس پہ پابندی لگاؤ بھائی, یہ تو بہت ہی خطرناک بچہ ہے. لیکن آپ کو اس کتاب میں اس قسم کا کوئی خطرناک معجزہ نہیں ملتا, کیونکہ معجزے خطرناک ہو سکتے ہیں. یہ نشان ہے اصل میں اس بات کا کہ یہ جو ذات ہے جو معجزات دکھا رہی ہے وہ مہربان ذات ہے یا قہرناک ذات ہے. اگر غضبناک ہے تو معجزہ تو وہ بھی ہوتا, نشان تو وہ بھی ہوتا, قادر مطلق تو وہ بھی ہوتا, لیکن خوفناک قسم کا قادر مطلق, ہٹلر ٹائپ کا, ہلاکو خان, چنگیز خان جیسا. یہ مہربان خدا ہے, تو آپ اس کا نمونہ فراہم کر رہے تھے کہ بھوکے مار کے نہیں بلکہ بھوکوں کو کھانا کھلا کے. اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں تو ہوں بہت بڑا آدمی, یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو کھانے کھلاتا رہوں. ان کو بھیج دیتے ہیں کسی جگہ پہ, ان کو پیسے دے دیتے ہیں, جا کے بازار سے خرید لیں, پیسے میں ابھی بنا دیتا ہوں. سکے بنانا کوئی میرے بس مشکل ہی نہیں ہے, جتنے ہیں ڈھیر کے ڈھیر لگا دیتا ہوں, اسٹیٹ بینک کھول دیتا ہوں, یہاں پہ جائیں خود جا کے خرید لیں. نہیں, یہ کام آپ نے نہیں کیا, کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر ان کو پیسے دے دیے جاتے تو یہ تو تھا کہ وہ کھانے پہ صرف کرتے, لیکن اس بات سے کون روکتا کہ وہ کسی غلط جگہ صرف نہیں کریں گے. تو آپ ایسے وسائل مہیا نہیں کرتے کہ جن کو آپ غلط طور پر استعمال کر سکیں. یہ ہم اس قسم کے غلط استعمال کرتے ہیں. لہذا آپ نے کہا ان کو کھانا دو اور جا کے ہر ایک کے ہاتھ میں دیتے رہو, تاکہ اس کا امکان ہی نہیں رہے کہ کوئی غلط استعمال ہوگا. ہر ایک کا حصہ ہر ایک کو مل رہا ہے, دوسرے سے چھینے بھی نہیں. تو یہ ہے وہ خدا کی ساتھ. وہ یہ نہیں چاہتی کہ لوگ لڑیں, وہ یہ نہیں چاہتی کہ لوگ مریں. رسک وہاں پہنچاتا ہے, معجزہ دکھاتا ہے, لیکن لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے, نقصان پہنچانے کے لیے دی. اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. وہ آپ کو پھر بھی سب کچھ دیے چلا جاتا ہے. یعنی بے لوس خدمت کرنے والا خدا, باقی تمام مذاہب کے خدا, بلکہ سارے مذاہب کے خدا آپ سے بے لوس خدمت چاہتے ہیں, لیکن خود آپ کی بے لوس خدمت کرتے نہیں ہیں. یہ آپ کی بے لوس خدمت کرنے والا خدا ہے. ہر جگہ مخدوم خدا ہے, یہ خاتم خدا ہے. اور اس نے خود بھی کہا کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ لوگوں سے خدمت کرواتا پھروں, مٹھی چاپی کراتا پھروں, ہاتھ پیر دبواتا پھروں, بلکہ میں تو آیا ہوں خدمت کرنے کے لیے ہوں, اور میں اسی خدمت کرتے کرتے صرف ہو جاؤں گا, اسی کام کے لیے آیا ہوں. یہ ان کے اپنے الفاظ بھی یہی تھے, اور ان کے افعال سے اور ان کے معجزات سے بھی یہی بات ظاہر ہو رہی ہے. شکریہ.